الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج کے جمعے میں اس فرائیڈے میں اب ہم آلٹرنیٹیولی جو ٹاپک لے کے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اب ہمیں بات کرنی ہے قرآن میں اجتماعی امور کے حوالے سے اور ٹاپک لے کے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اب ہمیں بات کرنی ہے قرآن میں اجتماعی امور کے حوالے سے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ ان تمام موضوعات میں تذکر اور یاد دہانی کافی ضروری ہوتی ہے چیزوں کو انہیں تذکر کا مطلب ہے کہ انہیں ریپیٹ کرتے رہنا ایک لحاظ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ مطالب ذہن نشین ہو جائیں تو اس میں آپ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے جب اجتماعی امور کی بات کی ہے تو وہ بنیادی طور سے تین طریقوں سے بات کی ہے، یعنی کہ اس ساری گفتگو کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یعنی یہاں پر جب میں اجتماعی گفتگو کی بات کر رہا ہوں تو اس سے میری مراد زیادہ تر وہ پولیٹیکل سائیڈ ہے. اچھا، پولیٹیکل اسپیکٹ کا مطلب بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی اور حدیث کی روح سے سیاست جو ہے نا وہ سیاست نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں ہم جانتے ہیں، مطلب پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور فلاں فلاں، وہ اس کا ایک چھوٹا سا جزو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی نظر میں سیاست کا مطلب ہے اجتماعی امور، کہ جو بھی امت ہے جب یعنی کہ جب دین آتا ہے اور دین کی تبلیغ کے نتیجے میں ایک امت بنتی ہے تو امت کے اجتماعی معاملات بھی ہوتے ہیں، صرف ان کے انڈیویجول یا فردی معاملات نہیں ہوتے کہ آپ نے خالی لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ عبادات کر لو یا اس طریقے سے نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، وضو کر لو، شکیات نماز کے مسائل بتا دیے یا کچھ چھوٹے موٹے معاملات بتا دیے، اس سے نہیں اجتماع بنتے ہیں. یعنی اجتماع بننے میں جیسے ہم بار بار ایک بات عرض کرتے رہتے ہیں کہ پہلی اہمیت جو ہوتی ہے وہ کردار اور اخلاق کی ہوتی ہے، کہ اگر ہم یعنی انڈیویجول لیول سے شروع کر کے اور سوشل لیول پہ مورل بلڈنگ نہیں کریں گے تو کبھی بھی ایک اسلامی اور دینی اجتماع اور سوسائٹی وجود میں نہیں آئے گی. کہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا یا اسلامی معاشروں کا جو ایک حال ہے کہ جس میں لوگ انفرادی سطح پر تو پھر بھی اہمیت دے دیتے ہیں کچھ چیزوں کو، لیکن اجتماعی سطح پر ان کے پاس اس کا تقریباً کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک پورے معاشرے میں اجتماع میں سوسائٹی میں کس اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ان اخلاقیات میں جن میں قرآن کریم نے بہت اہمیت دی ہے وہ اس بات کو اہمیت دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، اوف الکیل والمیزان یا وزن القسطاس بالمستقیم، کہ جو بھی لین دین ہو وہ بالکل درست ہو، یعنی جو چیز تم کسی کو دو وہ اپنے میجر میں، کوالٹی میں، کوانٹیٹی میں پوری ہو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، جس ترازو میں تم کسی بھی چیز کو تولو وہ ترازو درست ہو. یعنی یہ تمام کی تمام باتیں اخلاق اجتماعی کے طور پر موجود ہیں، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو یعنی اخلاق، کردار اور پھر اس کے بعد یعنی کہ جو پولیٹیکل لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے یعنی معاشرے کی بلڈ اپ، اجتماع کی بلڈ اپ یا اس کی مینیپولیشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، مینلی پولیٹکس اس چیز کا نام ہے، کہ معاشرے کے اندر جو مختلف اسٹریمز چل رہی ہوتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول اور مینیپولیٹ اور ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو پولیٹکس ہے. اور اس میں یہ بات ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے، یعنی اگر ہم پولیٹیکل اخلاق یا سیاسی اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے؟ دیانتداری اور سچائی کی اور عدالت کی. کہ اگر ان چیزوں کو اگنور کر دیا، ان چیزوں کو پسے پش ڈال دیا، تو پھر آپ کچھ بھی اپنی دیگ میں بگاڑتے رہیں، اس میں سے یعنی اس کو کھا کر معاشرے کا ہاضمہ ہی خراب ہونا ہے. اگر ان چیزوں کو اگنور کر دیا کہ معاشرے میں سے، سوسائٹی میں سے، آن اینی پریٹیکسٹ، کسی بھی بنا پر، یعنی یہ بھی میں انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا اس بات پہ آنا چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو ذرا ایکسپلور اور ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بنتا ہے سوسائٹی کا، وہ کس طریقے سے چلا آ رہا ہے ہزاروں سالوں سے، اور یعنی ڈومیننٹلی اہل کتاب میں اور ان معاشروں میں. تو ہم آپ کو یاد دلائیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ جب ہم بات کر رہے تھے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جس میں رسول خدا کو یہ پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے، ایک واعظ ہے کہ آپ منافقین اور یہودیوں کی حرکتوں پر افسردہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا کرتے ہیں، سماعون للکذب، یہ جی بھر کے جھوٹ سننے والے ہیں. یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ وہ لوگ جو آپ سے دور ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. اس کے بعد ان کا کام کیا ہے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہ جب کلام اور بات اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو یہ اس کو وہاں سے محرف کر دیتے ہیں، تحریف دے دیتے ہیں، اس کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو بھی خدا کا پیغام اور دین ہے اس کو قبول کرنے کے معاملات میں سلیکٹو ہے، کہ جو اپنی مرضی کی بات، اپنی پسند کی بات، اپنے فیور کی بات ان کو نظر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی قبول کر لو، اور جہاں پر انہیں اپنے مطلب کی بات نہیں دکھ رہی ہوتی ہے یا ان کے اپنے ذاتی مفادات یا معاملات پہ زر پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فاحذروا، اس سے بچو، اس سے دور رہو. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں کہ یہ ایک کریکٹر بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کا، کہ جو کن لوگوں کا، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے قلوب مومن نہیں ہیں. ایک اور من الذین ہادو، اور یہودیوں میں سے کچھ گروہ یا لوگ، یہ ان کا کریکٹر ہے. تو یہاں پر یعنی پچھلی دفعہ اور اس میں آیت نمبر 42 میں بھی یہ چیز کنٹینیو ہوتی ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ جھوٹ کے سننے والے، دل لگا کے حرام کے کھانے والے. سحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یعنی اس کو اگر لغت میں دیکھا جائے نا تو یہ سحت اس سینس میں آتا ہے کہ جب کوئی مال حلال کو حرام کر کے کھائے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا کھانا یا اس چیز کو یوز کرنا، کنزیوم کرنا، کہ جو اصلاً حرام ہے. لیکن ایک کھانا اس قسم کا ہوتا ہے کہ جو چیز حلال ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ یہ کس اس میں، کہ جیسے یہودیوں کے کرتا دھرتا یا علماء، اب ان کے وہ غلط طریقوں سے لوگوں سے زکوٰۃ یا جو بھی ان کے ٹیکسز ہیں، ریلیجس ٹیکسز ہیں، وہ ہیں، ان کو غلط طریقے سے کھا رہے ہیں. یعنی جس کا حق اس میں ہے وہ حق اس کو نہیں دے رہے. جہاں تک وہ پیسے جو ریلیجس آمدنی ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اس میں زکوٰۃ اور خمس ہے، زکوٰۃ اور خمس ہے مینلی جو وہ انکم ہے کہ جو ریلیجن، آپ کہہ لیں ریلیجس ٹیکسز کی بنا پہ ہوتی ہے. لیکن اب اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو خمس اور زکوٰۃ کے مال کو اس کے اصل موقع پر، اصل محل پہ نہ پہنچنے دیں اور اس کو بیچ میں سے خود ہڑپ کر لیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ حلال کو حرام کر کے کھانا ہے. یہ اصلاً کوئی نعوذ باللہ مال حرام نہیں ہے, یہ اصلاً مال حرام نہیں ہے, لیکن مال حلال کو حرام کر کے کھانا. تو یہ اکالون للسحت, کہ یہ اس قسم کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے کریکٹر ہیں. اچھا, اب یہاں پر اس پر تو ہم نے پچھلی دفعہ کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ جو معاملات اور یہ کردار ہے اور یہ شروع سے چلا رہا ہے, اور یعنی اس میں آپ اگر ایک بات پہ غور کریں کہ جب قرآن کریم نے ایک چیز یہ بتائی ہے کہ یہ کردار کن لوگوں میں پایا جاتا ہے, ایک گروہ وہ ہے اے پیغمبر جو تمہارے ساتھ بھی موجود ہیں, یہ لوگ یعنی کہ جو اوپر سے مومن اپنے کو شو کرتے ہیں, قلوب ان کے کافر ہیں. ایک گروہ تمہارے درمیان بھی ہے اور ایک ہیں یہودی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے یہودی ہیں, اس کے بعد سب سے آخر میں مسلمان ہیں. تو اس کریکٹر کے حاملین میں سے ایک مسلمانوں میں سے گنایا, ایک بالکل اولین میں سے گنایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شروع سے یہ کردار اہل کتاب کے اندر یہ موجود ہے, شروع سے لے کے اب تک موجود ہے, یہ گم نہیں ہوا, یہ ختم نہیں ہوا, یہ چیز غائب نہیں ہو گئی ہے. کہ جو نشانیاں یہاں پر آیت نمبر 41 اور پھر 42 میں بھی بیان کی گئی ہیں, اور آخر میں رسول خدا سے فرمایا کہ یا ان کے درمیان فاحکم بینہم, یا ان کے درمیان حکم کرو عدالت کے ساتھ, یا ان سے منہ موڑ لو, اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر تم ان کے درمیان کبھی بھی حکم کرو, فیصلہ کرو, تو ہمیشہ عدالت کے ساتھ کرو. آپ دیکھیں کن کے درمیان, یعنی وہ لوگ کہ جو دین کی بنیادوں کو اکھیڑنے والے ہیں, اگر ان کے درمیان بھی تم فیصلہ کرو, فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین, کہ بے شک اللہ قسط والوں کو, یعنی پریکٹیکل عدل کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یہ وہ لوگ, تو اس سے آپ اندازہ کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا, کہ اگر اجتماعی سیاست میں سے قسط اور دیانت نکل جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, پھر کچھ بھی کرتے رہے. نمبر ون یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کسی کو بھی یعنی دین کے نام پر سیاست میں آنا ہے یا دینی سیاست کی بات کرنی ہے تو اس جملے کو یاد کر رکھنا پڑے گا, ان اللہ یحب المقسطین. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یعنی یہ جب خدا نے بیان کیا کہ تم میں سے ایک گروہ ہیں, یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں, یہ ہیں کون, ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو پہچانا کیسے جائے. تو اس میں ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے, جس کو تھوڑا سا آج میں چاہ رہا تھا کہ ذرا الیبوریٹ کروں, اور اگر کوئی اس پر, ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے سامنے زیادہ کوئی سامعین سامنے تو نہیں ہے, لیکن ویسے جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس پر سوال بھی کر سکتے ہیں, اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, کہ ہمیشہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو بھی جب بھی معاشرہ بنتا ہے تو معاشرے کے اندر تقریباً ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ حکومت نہ بنی ہو. یعنی یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ جب بھی معاشرے بنتے ہیں تو وہ کس طریقے سے بنتے ہیں کہ اس میں گورننگ اور رولنگ کلاس لازمی سامنے آتی ہے, اور جو لوگ پھر اگر گورننگ کلاس سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس میں, اس کے مقابلے میں کون لوگ پھر خود بخود پروڈیوس ہو جاتے ہیں, عوام, یا وہ لوگ کہ جن پر رول کیا جاتا ہے یا جن کو رول کیا جاتا ہے. تو یہ چیز تقریباً ہیومن سوسائٹیز میں ہمیشہ سے یہ کلاسیفیکیشن موجود ہے. اچھا, اگر آپ اس بات کو غور کریں کہ جو جب خدا اس طریقے سے بار بار معرف کرا رہا ہے کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو پریکٹیکلی یعنی خدا کی نظر میں، اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری آیتوں میں، اب تک ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ، ان لوگوں کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کرمنل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ان لوگوں کو کہ جو اس طریقے سے معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں، جو میثاق خدا کو توڑ رہے ہیں اور باقاعدہ پوری سوسائٹی میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ کرمنلز ان دا سوسائٹی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ مجرمین ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ ظاہراً عوام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جو کلاس ہے کہ جو یہ سارے کام کرتی ہے، کہ جس طریقے سے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ پہلے لوگوں کو میں نے لڑوا دیا فرقے بندی کر کے، پھر اس کے بعد جلا وطن ہو گئے، پھر انہی کو قیدی بنا لیا، قیدیوں کو چھڑوانے کے الگ سے پیسے لے لیے، یہ سارے کے سارے کام یہ عوام نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کرمنل کلاس ہے نا، کرمنل جو جس میں جو معاشرتی جرائم میں ملوث افراد ہیں، یہ زیادہ تر عوام نہیں، عوام کی بھی بات ہم کریں گے، یہ عوام نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ایلیٹ رولنگ کلاس ہوتی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پرٹیکولرلی اسپیکنگ ود ریفرنس ٹو دو سوسائٹیز کہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب میں اہل تورات، اہل انجیل، اہل قرآن، ان معاشروں میں جو ایلیٹ کلاس بنی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس پر غور کریں، وہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا، وہ تین گروپس کا ایک کانگلومریشن ہوتی ہے، تین گروپس کا ایک اتحاد ہوتی ہے، یعنی ایک ٹرائنگل ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ اگر ایک امبریلا ہے، ایک چھتری ہے جو پورے معاشرے پر سایہ فگن ہے، تو اس کے تین کونے، تین کارنرز ہیں جو آپس میں ہاتھ جوڑتے ہیں۔ پہلا جو اس کا پلر ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو آئیڈیولوجیکل یا نظریاتی اتھارٹی کے حامل ہوتے ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر اس بات کے علم بردار ہوتے ہیں کہ اس معاشرے میں کس نظریے یا کس آئیڈیولوجی کو پریویل کرنا ہے، یہ ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ وہ اس سوسائٹی کی ویلیوز کو، ان کے طور طریقوں کو، ان تمام چیزوں کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اسلامی معاشرے میں یا دینی معاشرے میں یا اہل کتاب کے معاشرے میں یہ کون لوگ ہیں کہ جو نظریات کے یا نظریاتی سرحدوں کے محافظین ہیں اور اس کے داعی ہیں؟ یہ ہے آپ کے ریلیجس لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ، یعنی کہ جو اس میں یہودیوں میں کہلاتی ہے ربائز کہلاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے جو وہ ہیں ربی یا ربائی، RABBI، عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ پاپائیت ہے، ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ ہندوستان ایک بہت زرخیز زمین ہے اور بڑی دولت ہے، انہوں نے سب برابر کر دیا اس کو اور قبضہ کر لیا وہاں پہ۔ تو آپ اس بات کو سروائیو ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر وہ ہندو جو تھے وہ کچھ سافٹ لوگ تھے اور وہ لڑنا بھڑنا نہیں چاہتے تھے یا نہیں جانتے تھے، تو ان کا آپ دیکھ لیں کہ باہر سے آئے قبضہ کر لیا۔ یہ اسی طریقے سے مونگولز نے جو آرمی بنائی پورے سینٹرل ایشیا پر اور ان تمام چیزوں پر چھاتے چلے گئے وہ۔ تو تین ونگز ہیں، ٹھیک ہے، تین پلرز ہیں جو کس کے ہیں؟ رولنگ کلاس کے ہیں۔ ایک ریلیجس اتھارٹی ہے، ایک فائنینشیل اتھارٹی ہے اور ایک ملٹری اتھارٹی ہے، آرمڈ لوگ ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں یہ تینوں آپس میں ہاتھ جوڑ کے چلتے ہیں۔ ان تینوں کے درمیان جو ہے نا آپس میں بڑا اچھا ایک ملی بھگت ہوتی ہے، گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ظاہر ہے کیونکہ بات کنٹروورشل ہو جائے گی، ورنہ اس میں آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ریلیجس اتھارٹی ہے وہ آپ کے فائنینشیل یا مارکیٹ والے لوگوں کو یا بازاری لوگوں کو کمپلیٹ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، अपने फतवों से और अपनी उन तमाम चीजों से, और किस बात की उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है कि तुम्हारा माल जो है ना वो सिक्योर रहेगा, महफूज रहेगा और तुम ज्यादा से ज्यादा अमीर होते चले जाओगे। इन्हें तुम्हारे अमीर होने में, तुम्हारे और ज्यादा दौलतमंद होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। और इसी तरीके से वो जो मिलिट्री जर्नल्स हैं या वो हैं जनरल्स, उनको भी पूरी एक क्लाउट और एक तमाम चीजें प्रोवाइड होती हैं, और फिर इसी तरीके से वो जो मिलिट्री है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। इन्हें क्या हमारे सामने ही बहुत बड़ी मिसाल है आजकल की, जो मतलब जो हुकूमत 20वीं सदी के अवाइल में कायम हुई थी वहां बिल्कुल यही है, इसी कस्म का ही हुआ एग्रीमेंट है। ठीक, तो बहरहाल यानी कि इससे आप समझ लें कि ये जो पूरा एक क्लाउट बनता है किसका, जिसमें मजहबी लोग भी शामिल हैं, जिसमें उमरा हैं, यानी उमरा उसके लिहाज से अहले बाजार, और ये फौज, ये जो रूलिंग क्लास है, ये है असल में ये क्रिमिनल जिसके बारे में ये सारी बातें ना, जो ये सारे के सारे काम जो कर रहे हैं और करते आए हैं, और जो हमेशा यानी कि दीन हक के मुकाबले में, तो इसके सारी बातों को करने का मकसद ये है कि अगर इसके खिलाफ मुजाहिदा या इसके खिलाफ चीजों को ओवरकम करना है तो ये खाली तबलीगी मसला नहीं है, यानी ये खाली वो बात नहीं है कि जिसमें आप किसी से कोई नजरियाती बहस करें। क्यों इसलिए ने ये बात इसीलिए अर्ज की कि उसकी सपोर्ट पर जो है ना वो दौलतमंद और पैसे वाले लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो मिलिट्री है वो सब पीछे खड़े हैं उनके, वो उनसे अलग नहीं है। तो इसी वजह से अगर किसी चीज को यानी किसी सोसाइटी को मुनकलिब करना है तो ये बड़ी जिसको कहते हैं ना चौमुखी लड़ाई है कि चारों तरफ से देखना है, तो ये बहुत टफ है इस हवाले से। और इसी वजह से जैसे हम कहते हैं कि इनकलाब जो है, इन इनकलाब इस्लामी बहरहाल एक मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही तकरीबन अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को काउंट करते हैं ना तो तकरीबन इम्पॉसिबल है कि अवाम में से, अब आप इसको देख लेना कि जितने भी मजबूत पिलर हैं मिलिट्री, मार्केट यानी मनी और रिलीजियस अथॉरिटी, वो सब एक ही पेज पर है। और रिलीजियस अथॉरिटी के पास जो सबसे बड़ी, जो उनका जो मेन एडवांटेज है, वो भी एक बात सुन लीजिए कि जिसकी वजह से सही जो लोग होते हैं वो बेचारे बेबस हो जाते हैं तकरीबन, यानी जो जैसा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि उस जमाने के बहुत सारे जो दरबारी मौलवी थे वो बनू मैया के हाशिया बरदार हो गए, और मतलब इमाम हसन इमाम हुसैन वर्चुअली तनहा हो गए। इनके पास क्या चीज होती है, जज्बाती एक पावर होती है कि ये इनके पास एक ये इख्तियार होता है कि ये लोगों के जज्बात को बड़े अच्छे तरीके से उभार देते हैं और कंट्रोल कर देते हैं। कि जैसे आप इस बात को देखें कि आप लोग किसी को भी ना बहुत सुनाते रहें, उसको मारिफत की बात करते रहें, उसको कुछ भी चीजें बताते रहें, लेकिन कोई भी आएगा उसको कुछ जज्बाती बातें बताएगा या उसको खाली जन्नत जहन्नम की कुछ बातें सुनाएगा, आपकी सारी मारिफत आरिफत जो है ना सब वॉश अवे, दो मिनट में हो जाएगी। ज्यादातर अवाम के लोगों का यही हाल है। तो ये इससे मुकाबले में आना, इसके तो ये आसान काम नहीं है। तो बात आपको समझ में आ रही कि जब ये इतनी सारी बातें कुरान करीम में की जा रही हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ये कौन लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं, या रसूल खुदा के मुकाबले में या अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था, और इनके पास मतलब क्या क्या चीजें थी। ठीक है, और एक जो अच्छी बात हुई थी बहरहाल, जो रसूल खुदा अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी हिकमत थी, आप इस पर कभी गौर कीजिएगा कि रसूल खुदा ने इन तमाम को ना आपस में इकट्ठा नहीं होने दिया अपने मुकाबले में, आपने अपने मुखालिफ और दुश्मन को हमेशा थोड़ा सा रॉन्ग फुट पे ही रखा, डिवाइड करके ही रखा अपनी हिकमत अमली से। इन्हें ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि आपकी जो मिलिट्री पावर थी वो कहां से आ रही थी आपके मुकाबले में, मक्के से आ रही थी, और दौलत जो थी वो और जो रिलीजियस वो थी वो मदीने से आ रही थी या अहले किताब से। आपने इन लोगों को बहुत ज्यादा मिलने नहीं दिया, बहुत ज्यादा करीब नहीं आने दिया। यानी कि आप जैसे मदीने में शिफ्ट हो गए, फिर मदीने में आते ही आपने जो यहूदी थे और अहले किताब थे उनसे मीसाक कर लिया। अब इस बात पे गौर करें कि जो मीसाक मदीना है यहूदियों के साथ, वो जैसे ही आप मदीने में आए आपने वो मादा कर लिया, कि जिसकी वजह से एटलीस्ट वो मॉरली बाउंड हो गए। ठीक है, तो आपकी हिकमत अमली की वजह से आपने इस पूरी अम्ब्रेला को बनने नहीं दिया इस चीज को, कि ये सारे के सारे जमा हो जाएं और उसके बाद एक मुसीबत खड़ी करें। ठीक, तो लेकिन ये है वो प्रॉब्लम, ये है वो चीज, कि जब कुरान करीम हमको बता रहा है ना कि ये लोग जो ये काम करते हैं, जो जिनका ये सारा किरदार है और जो मिलकर इस दीन के सारे निज़ाम को तबाह करने या उसके मुकाबले में, तो इस बात को जहन में रखिएगा कि ये खाली कोई एक चीज नहीं होती है, इसमें ये तीनों शामिल होते हैं। कि जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं वो उनको एक एक लिहाज से मॉरल और जज्बातीत वो आवाम को उबार के ला रहे होते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उनकी सारी गलत हरकतों के बारे में फतवे जारी कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको लेजिटिमेसी हासिल हो जाए। ठीक, और ये मुझे इसकी मिसालें देने की जरूरत नहीं, आप बहुत आराम से देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात आई कि लोग अवाम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये तबका, अगर आप देखें कि जो पूरी अम्ब्रेला बनती है जिसका मैंने जिक्र किया, कि जो मतलब रिलीजियस अथॉरिटीज, फाइनेंशियल अथॉरिटीज और मिलिट्री पावर, इनसे जो मिलकर अम्ब्रेला बनती है, तो बहरहाल ये लोग बहुत ज्यादा नहीं होते हैं तादाद में, इन नंबर्स में, नंबर्स जो हैं वो आवाम के पास ही ज्यादा होते हैं। के लेकिन अवाम क्यों इतना ज्यादा अहमकों के तरीके से बिहेव करते हैं, अभी एक अलग सवाल है। यानी वो क्यों इस अंदाज से बिहेव करते हैं कि जैसे उनको कोई बात समझ ही में नहीं आती, वो किसी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको जिस जिस अंदाज से बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस अंदाज से उनके सामने प्रोपेगेंडे को लाया जा रहा है, हक को बातिल और बातिल को हक करके पेश किया जा रहा है, एंड दे आर हैप्पी विद इट, वो हैप्पी चल रहे हैं उसी में। यानी ये तो, अगर आप इस बात को देखें कि ये तो खुदा की तरफ से सारा एक इंतजाम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बड़ी अजीब अजीब वाकयात हुए, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो मतलब वो उसका आना, मक्के मदीने पर हमले का होना, हज्जाज बिन यूसुफ का आना, बसरे और कूफे के अंदर इतने कत्लेआम का होना, और फिर मतलब बहुत सारे जो टर्मोइल था सारा, फिर मुख्तार का एक बड़ी अजीब अंदाज से उठना, हालांकि मुख्तार तो कैद में थे, लेकिन ये कि मुख्तार के साथ लोगों का जमा हो जाना, ये तमाम, यानी ये सारे खुदा के इंतजाम थे, वरना लोग तो वैसे ही बैठे हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से जो वाइडर इस्लामिक स्टेट्स थी, क्या असर पड़ा था उन पे? कुछ भी नहीं पड़ा। कि उनका वो जो एक तहर्रुक या एक हरकत और वो तमाम की तमाम चीजें, छोटे से ग्रुप में यकीनन है कि यानी उसकी बिना पर जो अहले बैत के मानने वाले हैं उनकी एक बाकायदा डायरेक्शन बनी, उनमें एक मजबूती आई, आना शुरू हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक अकलियत में थे। तो अवाम को क्या प्रॉब्लम है कि जब उनके सामने इतनी सारी चीजें आती हैं और बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें वो हरकत नहीं पैदा हो पाती। और यहां पर एक बात मैं और भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मुझे ये ज्यादा लगता है कि जहां जहां भी हम देखते हैं ना, कहते हैं कि अवामी इनकलाब आया है, यानी अवाम उठे हैं, जैसे हमारे दौर में उसकी मिसाल कौन है, फ्रांस है, रूस है, फिर ईरान है, लेकिन इन जगहों पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो रूलिंग ट्रायंगल है ना, उसमें जब फूट पड़ती है, जब वो तीनों एक उस पे नहीं होते, तो आवाम उठती है। अब इस चीज को गौर कीजिएगा, आवाम अज खुद नहीं उठती, यानी ये नहीं होता कि आवाम के अंदर जो है ना वो खुद कोई बेदारी पैदा हो जाती है, या खुद वो एक कहते हैं कि नहीं भाई हमें जो है ना वो ये इलाही अकदार नाफिज करना है या दिलाना निजाम नाफिज, ये सब नहीं होता। बल्कि वो भी इंस्टिगेट उसी तरफ से ही हो रहा होता है इन अ वे कि जब उनमें यानी कि रिलीजियस अथॉरिटी, मार्केट अथॉरिटीज और मिलिट्री, इनके दरमियान जब आपस में फूट पड़ती है। तो बहरहाल जैसे मैंने कहा, ये डिबेटेबल पॉइंट है। अच्छा, तो अब अवाम को हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जो हैं ऊपर मिलके उलमा हैं या उमरा हैं या अफवाज हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, इन्होंने यही ज्यादातर करप्शन फैलाते फिरते हैं, खराब करते हैं, बेचारे अवाम का क्या रोल है इसमें, अवाम तो पिसते रहते हैं, जिल्लत और ख्वारी से दो चार होते रहते हैं। ये वो नजरिया है कि जिसे कुरान करीम बिल्कुल भी ना एग्री करता है ना सपोर्ट करता है। ठीक है, इस बात को जहन में रहे, क्योंकि हम लोग अवाम में से हैं, तो इस बात को ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे लिए कोई छूट है कि जिसमें हम कहें कि भाई सारे का सारा जितने भी गलतियां थी, खराबियां थी, वो तो सब ऊपर वालों में थी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए कई दफा आप लोगों को कुछ आयतें बता भी चुका हूं, और ये आयतें इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां पर खास तौर से ज़ुआफा का वर्ड है। ज़ुआफा का यानी जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, मुस्तकबिरीन नहीं, मुतकबिरीन नहीं, ज़ुआफा कमजोर। और ये फर्क भी जहन में रखिएगा कि मुस्तज़अफीन अलग होते हैं कि जिनके लिए बहरहाल एक गुंजाइश होती है। मुस्तज़अफ का मतलब ये होता है कि वो लोग के जिनको ज़ईफ बनाने की कोशिश की जाए, इन्हें वो लोग खुद से कमजोर और नालायक नहीं होते हैं, बल्कि बाकायदा पूरी एफर्ट की जाती है इन तागूती ताकतों या इन्हीं क्रिमिनल एलीट की तरफ से कि उनको ज़ईफ रखा जाए। कि जैसे एक वाकया बयान किया जाता है ना कि मामून इसका रावी है कि जब वो था अपने बाप हारून के साथ हज पे गया था मक्के में, तो वहां हारून ने अपनी पूरी एक लगाया, खेमा लगाया, उसमें वहां पर जितने भी हज के उसमें जितने भी यानी समझ लें कि बड़े बड़े लोग थे, कौन लोग, जो कहलाते थे मतलब खानदान रसूल से मिसाल के तौर पर या मक्के मदीने में, तो उन सबको बुलाया और उन सबको बुला के बड़ी इज्जत और एहतराम और हर एक को, किसी को 500 दिरहम, किसी को 1000 दिरहम, किसी को मतलब खूब नवाजा कि मैं जैसे है ना कि मैं दीनी उनका और बुजुर्गान का और उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उसके बाद खबर मिली कि इमाम काजिम अलैहिस्सलाम आप भी तशरीफ लाएं उधर, तो वो मामून कहता है कि मैंने जब देखा कि जब उनके आने की खबर हुई तो हारून अपनी मसनद से उठ के भागा बाहर, और बाहर जाके उसने बाकायदा इस्तकबाल किया इमाम अलैहिस्सलाम का, इज्जत से लाया, अपनी जगह पे बिठाया, और उसके बाद उनसे बातचीत की बड़े अदब से, एहतराम से, और आपको कोई जरूरत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कसीरुल अयाल हूं, इन्हें मेरे पास है, मुझे जरूरत है, मेरे मामलात जो हैं फाइनेंशियल मैटर्स मुश्किल में। तो जितने भी लोगों को खुद से जितना दिया था ना, यानी आप यूं समझ लें कि इमाम के कहने पर उससे आधा कि 200 दिरहम दे दिए या 300 दिरहम दे दिए। तो मामून ने कहा कि जब ये हो गया मामला, तो मैंने हैरान होकर पूछा अपने बाप से कि मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि जिस हस्ती का आपने सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, कि जो अपनी नालायकी और अपनी नाहंजारियत की वजह से जो है ना वो कमजोर बन के बैठे हुए। ठीक है, तो اس جملے کو دیکھیے گا, سورہ ابراہیم آیت 21 اور 22 ہے کہ وہ برزو للہ جمیعا, کہ قیامت میں یہ سب کے سب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے سب. فقال الضعفاء, تو پس وہ لوگ جو ضعیف ہیں, ضعیف کی مثال میں آپ کو دوں, عوام کی مثال میں آپ کو اور دوں, قرآن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ, کہ آپ سمجھتے جائیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود کا مکالمہ, آیت نمبر 258 سورہ بقرہ میں نقل ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے, آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو میت کو حی کرتا ہے اور حی کو میت کرتا ہے, تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. اور کس طریقے سے کرتا ہوں کہ ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا, اور ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی وہ قید خانے میں تھا, اس کو رہا کر دیا, اور کہہ رہا ہے کہ میں بھی میت کو حی اور حی کو میت کر دیتا ہوں. اب آپ بتائیں سٹوپیڈیٹی کی حد ہے کوئی؟ اور یہ بات جو ہے یہ کنگ کر رہا ہے, یہ کسی بند کمرے میں دو انسانوں کے درمیان بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دربار میں ہو رہی ہے, عام عوام میں ہو رہی ہے, مجمع میں ہو رہی ہے, اور سب لوگ مان رہے ہیں اس کو. یہ عوام ہے, ٹھیک ہے, کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دلیل بدلنا پڑی. فرعون کے سامنے موسیٰ اور ہارون پہنچے ہیں, آپ دیکھ لیجئے سورہ قصص میں دیکھ لیں, سورہ طہٰ میں دیکھ لیں, تفصیل سے واقعات موجود ہیں. اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ دو جو ہیں یہ بڑے ماہر فن جادوگر ہیں, اور یہ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں, تم کو تمہارے ملک سے نکال لیں. کوئی بات ہے کہ یہ, حالانکہ یہ کیا بنی اسرائیل کے ہیں, یہ تمہاری ان کی پوری قوم تمہاری بدترین غلام بنی ہوئی ہے, اس کے بعد ان کے ہم ان کے مقابلے میں ہم بھی بڑے قابل جادوگر لائیں گے. اچھا لے آئیے, تو وہ جادوگر آ گئے, جادوگر مومن ہو گئے. اب اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام, یہ تمہارا سردار ہے پہلے سے, اور یہ سب تم لوگوں کی ملی بھگت تھی, اور سب لوگ سن رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں. یعنی کسی کے منہ میں یہ ایک زبان نہیں ہے کہ اس سے کہیں گے تم کیا یہ آل فال بک رہے ہو, یہ کس قسم کی تمہاری باتیں کہ جس کا نہ مطلب کوئی سنس نہیں ہے. یہ عوام ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو فرعون کے پیچھے تھے اور ان کو خدا نے چھوڑ دیا, کیا وہ صرف یہ اس بات کے کہنے سے خدا کی بارگاہ سے بچ گئے ہوں گے کہ نہیں اس نے ہم کو دھوکہ دے دیا تھا, اس نے ہم کو فریب دے دیا تھا, اس نے ہمیں گھما دیا تھا, مطلب کیا وہ ہے؟ تو خدا نے کیا بیان کیا ہے فرعون کو, ائمتن یدعون الی النار, یہ امام ہے آگ کے, اور پوری قوم ان کے پیچھے ان کی معموم ہے, سب کے ساتھ یہ جائیں گے جہنم میں, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جو ضعفا ہیں یعنی کمزور ہیں, اب ساری زندگی, کیونکہ قیامت کیا ہے, حقیقت کے ظہور کا دن ہے, جو دنیا میں کرتے رہے تھے وہی وہاں ظاہر ہوگا, تو یہ جتنے بھی ضعیف تھے یہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ خدا کے پاس جاتے تھے, رسول کے پاس, کس کے پاس جاتے تھے؟ انہی مستکبرین کے پاس جاتے تھے, ٹھیک ہے, انہی کے در پر, انہی کی چوکٹوں پہ سجدے کرتے تھے, ان کو جو بھی پرابلمز ہوتی تھی ان سے رجوع کرتے تھے, تو قیامت میں بھی انہی کے پاس جائیں گے. جب ان کو جہنم نظر آئے گی تو قیامت میں بھی انہی کے پاس ہی جائیں گے. اس بات پہ غور کیجئے گا, بہت زیادہ غور کیجئے گا. اگر آپ شفاعت کی بات کرتے ہیں نا, شفاعت سمجھنا چاہتے ہیں, تو اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ آپ دنیا میں پرابلم اپنی سالو کرانے کس کے پاس لے کے جاتے تھے, قیامت میں بھی اسی کی ہی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, کیونکہ قیامت نئی چیز نہیں ہے, قیامت جو بھی انسان کی حقیقت ہے اس کے ظہور کا دن ہے. تو وہ پہنچ گئے مستکبرین کے پاس, और उनसे क्या कहा उन्होंने, इन्ना कुन्ना लकुम तबाअन, के हम जिंदगी में तो तुम्हारे फॉलो करते रहे, तुम्हारे ताबेईन में से थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शय, तो आज के दिन क्या तुम किसी चीज के बारे में अजाब खुदा को हमसे कुछ हटा सकते हो, हमें गनी कर सकते हो, यानी हमें कुछ सूदिंग, कुछ सुकून प्रोवाइड कर सकते हो अजाब खुदा में से। आप देखें ये इस बात को, मैं ये आयत क्यों पढ़ रहा हूं कि देखें ये ज़ईफ, लेकिन ये कौन से ज़ईफ हैं, कि ये वो मुस्तज़फ नहीं हैं कि जो अपनी जिंदगी में अबूज़र की तरह हों या इस किस्म के और लोगों की तरह हों कि जो अपनी पूरी जिंदगी में हक की खातिर स्ट्रगल करते रहे और कमजोर बना दिए गए, ये वो नहीं है। इससे कैरेक्टर आपको समझ में आ रहा है कि पूरी जिंदगी क्या करते थे, ये उन मुस्तकबिरीन के लाइन को टो करते थे, उनको फॉलो करते थे, और अब कयामत में आके उनसे कहेंगे कि क्या तुम हमें अजाब खुदा में से कुछ कमी दिला सकते हो हमारे ऊपर। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है कि ये ज़ुआफा भी अजाब इलाही में शामिल है उनके साथ। इस बात के कहने से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है कि हम ज़ईफ हो गए थे, हम कमजोर थे, हम क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं था, ऐसा कोई रिलीफ नहीं है। अब वो क्या जवाब देंगे, उनको जवाब दे भी क्या सकते हैं, आलू लव हदान अल्लाह लहदैनाकुम, कि अगर अल्लाह ने हमारी कोई हिदायत कर दी, यानी अल्लाह ने हमें कोई अजाब से निकलने का रास्ता बता दिया तो हम तुम्हें भी बता देंगे, तुम्हें भी गाइड कर देंगे। सवाउन अलैना अजज़ना अम सबरना, और अब हमारे लिए बराबर है आज के दिन कि आज हम शोर मचाएं, चीखें चिल्लाएं अपनी हालत पर, या सबर करें, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और तो और अगली आयत और अजीब है, वकाल शैतानो, यानी वहां पर शैतान भी है, क्योंकि अब ये सारा का सारा ग्रोह जो है ये किसके पैरोकार है, किसकी विलायत में थे ये सारे, ये विलायत शैतान में थे। तो अब इनका जो वली ये आजम है वो भी वहां मौजूद है, कि इन्होंने नबी की, इमाम की, खुदा की विलायत नहीं कबूल की थी अपनी जिंदगी में, ये विलायत शैतान में थे। तो अब शैतान कह रहा है कि अब कुज़ियल अम्र, मामला तमाम हो चुका, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक ववअदतुकुम फअखलफतुकुम, बेशक अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था जो कि हकीकी और सच्चा वादा था और खुदा ने उसको पूरा किया, ववअदतुकुम, और उसके मुकाबले में एक वादा मैंने तुमसे किया था, फअखलफतुकुम, और मैंने तुमसे वादा खिलाफी की, लेकिन वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, यानी शैतान ने क्या वादा किया था, शैतान ने वादा ये करता है हमसे कि तुम्हारे तमाम मसाइल का हल दुनिया में है, ठीक है, तुम्हारे तमाम मसाइल का हल जो है ना वो इस बात में है कि तुम माल, असबियत, इन तमाम चीजों को हासिल करो तो तुम्हारे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, खुदा हो ना हो जिंदगी में। और खुदा का वादा यह है कि अने इबुदूनी हाजा सिरातुम मुस्तकीम, अगर तुम मेरी बंदगी करते हो मैं तुम्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दूंगा और तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दूंगा। तो हम खुदा के वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते और शैतान यही चाहता है कि हम ना करें। तो फअखलफतुकुम वमा, लेकिन असल बात क्या है, अब ये खुद शैतान के जुमले हैं क़यामत में, वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मेरे लिए तुम्हारे ऊपर कोई सुल्तान यानी अथॉरिटी नहीं थी, यानी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे शैतान ने या उन लोगों ने कि जो क्रिमिनल ग्रुप है सोसाइटी में, जो एलीट ग्रुप है, उन लोगों ने मुझे खराब कर दिया, क्योंकि खुदा कह रहा है कि किसी को भी हमने तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी नहीं दी है। اس طریقے سے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان پر یا ان چیزوں پر تمہیں مجبور کر دے. مگر صرف میرا کام کیا تھا, الا ان دعوتکم, کہ میں نے تم کو دعوت دی, پکارا, فاستجبتم لی, اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو آج کے دن جو ہے تم مجھے ملامت نہیں کرو کہ شیطان نے جہنم میں پہنچا دیا. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفوس کو ملامت کرو کہ تم اگر آج اس حال کو پہنچے ہو تو اپنی نفس پرستی کی بنا پر پہنچے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس چیز کو میں ایک اور چیز سے جوڑنا چاہتا ہوں, پھر ہم واپس آتے ہیں ہمارا جو وہی ٹاپک ہے کہ جو ہم بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کی, یعنی کہ وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ والے بنی اسرائیل تھے, یعنی حضرت موسیٰ کی قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے, اور وہ ہے عجل کا واقعہ. عجل, عین جیم لام, عجل یعنی بچڑا, کاف, گائے کا بچہ. اور بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اب کیا ہے, لیکن کم از کم قرآن کریم میں 6-7 مرتبہ جو ہے نا وہ اس عجل کا ورڈ آیا ہے, اسی عجل کے حوالے سے, یعنی اسی گائے کے بچے کے حوالے سے. اور اس پر اگر آپ غور کریں کہ یہ قرآن ہم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے, کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہم کو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہا ہے, اس بچڑے کا ذکر کر کے اس کی امپورٹنس کیوں ہے قرآن کی نظر میں. ٹھیک ہے, اور یہ جو عجل یا بچڑے کی پوجا تھی, یہ در حقیقت کس کا کام تھا؟ عوام کا کام تھا. یعنی اس میں کون لوگ مبتلا ہوئے تھے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جنرل جو لوگ تھے, نارمل پبلک تھی. اس کا تفصیلی واقعہ سورہ طہٰ میں ہے, یعنی ورس نمبر 84-85 کے بعد اگر آپ دیکھنا شروع کریں, کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ دوبارہ پہاڑ پر, میں تمہیں پورا دستور العمل دوں گا, کتاب دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو 40, پہلے 30 دن اور پھر +10 days, 40 دن تک اپنے کو الگ کیا. جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وصی اور ذمہ دار بنا کے گئے, حاکم بنا کے گئے قوم میں, اور ان کے جانے کے بعد سامری نے اپنا کھیل کھیلا. اور اس کو اگر آپ دیکھیں, یعنی ان آیتوں کو دیکھیں کہ اس میں سورہ طہٰ میں جو ذکر ہے اس میں ایک خاص بات بھی ہے کہ قرآن کریم اگرچہ کہ تاریخی تفصیلات بالکل نہیں بتاتا, لیکن جہاں پر امپورٹنس والے پہلو ہوتے ہیں ان کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہائی لائٹ کرتا ہے. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وہاں خبر دی توریت کے ساتھ کہ تمہارے پیچھے تو یہ ہو گیا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ غضبناک ہوئے اور فوراً پلٹے, اور جیسے سورہ کی آیتوں میں ہے کہ انہوں نے توریت کی لوہیں بھی پھینک دیں. کہ کیا مطلب کہ میں جو خدا نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا اور پیچھے قوم یہ کام کر رہی ہے. تو ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیا کیا, تو یہ سورہ طہٰ آیت نمبر 87 ہے, انہوں نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا, یعنی ہم نے اپنی اتھارٹی پر یہ ساری آپ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم, لیکن ہم نے اٹھا لیا, وی ہیو ٹیکن اپ لوڈز فرام زینت القوم. زینت القوم یعنی اس کو میں آسان کر دوں کہ جب فرعون ظاہر غرق ہو گیا, فرعون کے تمام محلات اور خزانے اور تمام چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگیں, تو اب اس میں جو ان کی زینت قوم, یعنی کہ ان کے جو جواہرات تھے اور چیزیں اور میٹالک آبجیکٹس اور نہ معلوم کیا کیا آرنامنٹس, وہ سب چیزیں وہ انہوں نے اٹھا لیں. اور اس کے بعد فقذفناها فكذلك القى السامري, اور سامری نے ان سے کہا کہ ان میں سے کچھ چیزیں لاؤ مجھے دو. اور سامری جو تھا وہ ایک اسکلفل پرسن تھا, اس نے اس کو بھٹی میں ڈالا, اس کی کاسٹنگ کی. کاسٹنگ کرنے کے بعد اس نے ایک پورا بچھڑے کا مجسمہ تیار کیا, اور جیسے سورہ طہٰ کی آیتوں میں آگے جا کے آتا ہے کہ اس کے پاس پریزرو کی ہوئی ایک مٹی رکھی ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی, کہ جو اس نے پہلے نوٹ کر لیا تھا کہ کیونکہ جبرائیل روح ہیں تو روح کے ساتھ کوئی بھی چیز مس کرتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے. تو اس نے اس مٹی کے زندہ ہونے کو آبزرو کیا تھا اور اس مٹی کو پریزرو کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو وہ مٹی کاسٹ کرتے ہوئے اس بچھڑے کے اور اس کے اندر ڈال دی, تو اس میں پوری روح تو نہیں آئی, اتنا اثر آیا کہ اس مجسمے میں سے گائے کے بچے کی آواز نکلنا شروع ہو گئی. اور جب وہ آواز نکلنا شروع ہو گئی تو اس نے پھر کیا کہا, ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, نعوذ باللہ. اس سامری نے لوگوں سے کہا, قوم سے یہ کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے, تمہارا خدا ہے, معبود ہے, اور نعوذ باللہ موسیٰ کا بھی معبود ہے, اور موسیٰ اس کے بارے میں بھول کے چلے گئے آگے. ٹھیک, اب یہاں پر دو باتوں پہ خاص طور سے غور کیجئے گا کہ یہ جو عجل تھا یا بچھڑا تھا یہ کس چیز سے بنا تھا, کس چیز سے بنا تھا, یہ ہیرے جواہرات دولت, دولت دنیا, زینت, کیونکہ خود قرآن کے ورڈ ہیں من زینت القوم. یہ جو اوزار تھے, اوزار وزر یعنی وزن کو کہتے ہیں, لوڈز, یہ لوڈز کہاں سے آئے تھے, زینت قوم سے آئے تھے. یعنی یہ زیب و زینت دنیا تھی بنیادی طور سے, کہ جو جس نے یہ بچھڑا بنایا تھا. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے, یعنی کہ جب سامری نے یہ بات کی, جو وہی میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, کہ سامری نے کہا نعوذ باللہ کہ یہ تمہارا خدا ہے, یہ کن لوگوں سے کہا سامری نے, ان لوگوں سے کہا کہ جو ابھی بالکل پہلے پہلے جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, جن کو کچھ پتا نہیں تھا, ان لوگوں سے کہا تھا. یہ اس قوم سے کہا تھا کہ جو پتہ نہیں کتنی جنریشن سے جن میں نبی پیدا ہو رہے تھے اور جنہوں نے ابھی اتنے سارے معجزات خود اپنی نظروں کے سامنے دیکھے ہیں, ان سے کہا تھا. یہ عوام کون تھی, یہ پوری حضرت موسیٰ اور ہارون کی تربیت یافتہ عوام تھی, یا کسی جنگل سے پکڑ کے کوئی کینیبلز کو لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جن کو کوئی خبر ہی نہیں ہو کسی بات کی. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے نا, یعنی قرآن نے ان سمبولک لینگویج میں بہت گہری بات ہم کو سمجھائی ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ہر قوم کے اندر سامری ہوتے ہیں, اسپن ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کہ جو اسی طریقے سے چیزوں کو اسپن کرتے ہیں, ویب اسپن کرتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے ایک ایسی مجسمہ سا بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس میں کچھ ریالٹی بھی ہوتی ہے. یعنی اس مجسمے میں سے گائے کے بچے کی آواز نکلنا ایک ریالٹی تھی, کہ جو دھوکہ دینے والی تھی کہ بھئی یہ بالکل ہی خالی مردہ چیز نہیں ہے. تو تھوڑی بہت اس میں ریالٹی بھی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کا پورا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں, تو مار کے یہ یہ ہے, یہی سب کچھ ہے, یہی ساری حقیقت ہے. تو اگر ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارا ایمان ہے, ہماری بنیادیں ہیں, ہماری معرفت ہے, ہماری سمجھ ہے, ٹھیک ہے, تو کیسے ان لوگوں نے اس بات کو قبول کیا. اور اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ بھی ہے کہ یعنی قرآن کریم میں نا اس میں اس چیز کو بھی غور کرنا چاہیے, اور اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہی فائدہ ہوتا ہے نا قرآن کی تھوڑی زبان اور لینگویج سمجھنے کا, کہ یہ جو جملہ ہے نا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, اس سے پہلے کہنے والے جو ہیں فقالا نہیں ہے, فقالو ہے. کیا فرق ہوگا فقالا اور فقالو میں, کہنے والا ایک نہیں ہے, فقالو جمائیں, یعنی کہ اب یہ جو سلوگن ہے کہ یہ کاف تمہارا الہ ہے, یہ سامری اکیلا نہیں بول رہا ہے, جمائیں, یعنی اب پوری ایک جماعت تیار ہو گئی ہے اس کے سامنے جو اس کام کی تبلیغ کر رہی ہے, پریچ کر رہی ہے. ٹھیک, یہ جو پہلو ہے نا عوام کا, یہ عوامی پہلو, اس پر بہت خبردار, یعنی عوام کہاں ٹھوکر کھاتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بچھڑا کیا ہے, گائے کا بچہ کیا ہے, یہ وہی زیب و زینت ہے کہ جہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے تو وہاں پر عوام ختم, ڈیر. اور میں آپ کو سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ کے اس کو ہم اس بات کو, تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ عوام کے حوالے سے جو سب سے بڑی ٹھوکر پڑتی ہے وہ یہ بچھڑے کی پڑتی ہے, اور جو لوگ موجود ہیں یعنی کہ وہ جو کرمنل ایلیٹ ہے ان کو یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ یا تو ایسے ہی کوئی ہڈی پھینکتے ہیں اس قسم کی, یا پھر خوف کے ذریعے سے دبا لیتے ہیں کہ جس طریقے سے فرعون نے عوام کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ تمام کی تمام باتیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ڈائریکٹلی پرٹین کر رہی ہیں خود ہم سے, اور یہ چیز قرآن کریم ہم کو بتا رہا ہے کہ ایون دو اگر تم عوام ہو, اگرچہ کہ تم ظاہراً کمزور ہو, لیکن ان دو باتوں کی وجہ سے معافی نہیں ہے, نہ عوام ہونے کی بنا پر تمہیں معافی مل جائے گی, نہ ضعیف اور کمزور ہونے کی بنا پر تمہیں معافی مل جائے گی. صرف ایک صورت میں امید ہے کہ تمہیں معافی مل جائے گی, کہ جتنی تمہاری کیپیسٹی تھی, جتنی تمہاری استطاعت تھی, اس استطاعت بھر تم نے ظلم کے خلاف حتی المقدور اسٹرگل کی یا نہیں کی, اس ظلم کو مٹانے کی خاطر یا ان تمام خرابیوں کے لیے یا الہی اقدار کے لیے تم نے کچھ کیا زندگی میں یا نہیں کیا, اس صورت میں معافی ہو سکتی ہے, ورنہ یہ دو باتیں تو بالکل ہی معافی دلانے والی نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے, آپ نے پہلے قوم کو ڈانٹا, ٹھیک ہے, حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے اس سے جواب تو لینا ہے, یہ نہیں کہ اگر وہ پیغمبر ہوں یا میرے بھائی ہوں یا میرے عزیز ہوں یا وسیع ہوں تو چھوڑ دیں گے ان کو, سختی سے باز پرس کی. جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی پراپر صفائی پیش کر دی تو ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ پھر پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد سامری کو پنش کیا, سامری کو پنش کرنے کے بعد وہ جو بچھڑا تھا اس کو جلا کے اور اس کی راکھ دریا میں پھینک دی. اچھا, پھر اس کے بعد وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف, ٹھیک ہے, قوم کی طرف پلٹے, اور قوم کی طرف پلٹنے کے بعد انہوں نے کیا کہا, یہ چیز ہے, یہ آیت ہے جناب آپ کے سورہ بقرہ 54 کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی انکم ظلمتم انفسکم, کہ اے میری قوم تم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا, بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْل, کہ جب تم نے بچھڑے کو اختیار کر لیا, کہ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام حرکتیں اصل بیڑا غرق انسان خود اپنے ہی کرتا ہے, تم نے اپنے نفس پر نفوس پر ظلم کیا جب تم نے اس عجل کو اتخاذ کیا, تو اب کیا کرنا ہے, فتوبوا الی بارئکم, پس توبہ کرو. آخر میں قوم کی طرف آئے, یعنی پہلے ایک ایک کر کے سب کا معاملہ صاف کیا, آخر میں قوم کی طرف آئے. اور ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے, میں ان اسماء کی بھی بات کرتا, باری, کہ یہاں باری کیوں ہیں, خالق کیوں نہیں ہے. فتوبوا الی بارئکم, لیکن توبہ کیسے قبول ہوگی, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں, کیسے قبول ہوگی, فقتلوا انفسکم, اور یہ فقتلوا انفسکم کا مطلب یہ کوئی اسپریچول ایکسرسائز نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات اسپریچول ایکسرسائز کو بھی فقتلوا انفسکم کہا جاتا ہے, یعنی خواہشات کو یا شہوات کو قتل کرنے کو بھی فقتلوا انفسکم, لیکن یہ فقتلوا انفسکم وہ نہیں ہے بلکہ یہ فزیکل کلنگ ہے. اور جو روایتوں میں جیسے کہ یعنی کہ روایتیں وہ نہیں جو میں نے ادھر ادھر سے پڑھ لی ہوں, بلکہ وہ روایتیں جو علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں بیان کی ہیں ان آیتوں کے ذیل میں, ان روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ 70,000 اسرائیلیٹس قتل ہوئے تھے, 70,000, اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اگلے دن تم آنا جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار لگے, اور اس کے بعد یا تو وہاں اندھیرا ہو گیا تھا یا ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے اور انہوں نے بس اندھادھن وہ ہتھیار چلانے شروع کر دیے, اور وہ کٹتے رہے یہاں تک کہ کثیر تعداد میں لوگ قتل ہو گئے انہی میں سے جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب رک جاؤ, یعنی توبہ قبول ہو گئی. ٹھیک, اچھا یہاں پر ایک بہت عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, 70,000 لوگ کٹوا دیے, لیکن ہارون کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. بہت عجیب بیہیویئر ہے یا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ جو کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے, سامری کو انہوں نے پنش کر دیا, بینش کر دیا, بچھڑا جلا دیا, 70,000 آدمی قتل ہو گئے, سب ٹھیک ہے, لیکن جب سامری نے یہ سارا فتنہ برپا کیا تھا اور اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا خدا جو ہے تمہارا الہ الہ واحد ہے اور یہ سب ہوکس ہے, ڈھونگ ہے, باطل ہے, تو وہ سننے کو تیار نہیں تھے, ہارون کو سائڈ لائن کر کے بٹھا دیا, یعنی ہارون کو مستضعف بنا دیا. ٹھیک, یہ سنت بھی اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ پیغمبر کی بات مان لیں گے, وہ جان بھی دے دیں گے, کٹ بھی جائیں گے, بہت کچھ کر لیں گے, وصی پیغمبر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں ہے عجیب کون کس قسم کی نفسیات ہے. اور یعنی کہ رسول خدا نے جو وہ جملہ ہے نا آپ کا, کہ جو ایون بخاری میں جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں خالی 3 احادیث ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت اور منزلت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ جو نسبت ہے نا ہارون اور موسیٰ والی, یہ بڑے مسائل حل کرتی ہے. جیسے میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے ہمارا کلمہ بھی ثابت ہو جاتا ہے قرآن سے, کیونکہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر ساحران کے, جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر ہے, اور تینوں جگہ ایک لحاظ سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, اور ہر جگہ جب کلمہ پڑھا ہے نا ہر جگہ, تو اس میں اللہ, موسیٰ اور ہارون تینوں ہیں, 3 مقامات پر ہیں, تینوں جگہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ تینوں کا ذکر ہے, آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, اور سورہ طہٰ میں پروبیبلی ہے رب ہارون و موسیٰ. تو یہ ہارون اور موسیٰ والی جو نسبت ہے یہ بہت سارے مسائل ہمارے لیے حل کر دیتی ہے. تو یہ بھی سنت یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے مطلب ان کے حکم پہ 70,000 لوگ کٹ گئے, تب توبہ قبول ہوئی, کیونکہ یہ تینوں کا ذکر ہے, آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, اور سورہ طہٰ میں پروبیبلی ہے رب ہارون و موسیٰ. تو یہ ہارون اور موسیٰ والی جو نسبت ہے یہ بہت سارے مسائل ہمارے لیے حل کر دیتی ہے. تو یہ بھی سنت یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے مطلب ان کے حکم پہ 70,000 لوگ کٹ گئے, تب توبہ قبول ہوئی, کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ تھا. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اس قوم نے یہ حرکت کی ہے کہ جس کو خدا نے اتنے معجزات دکھائے, یہ ایسے کوئی جاہل جہلا تھوڑی جمع ہو گئے تھے. تو لیکن سب کرنے کو تیار ہیں, موسیٰ کے اس پہ. تو آج کی حد تک پھر بات ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور ایک جگہ سے آیت آپ کو اور سنا دوں اور پھر ہم بات پوری کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں 92 اور 93, ٹھیک ہے, 93 کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یہ بنی اسرائیل سے ہی بات ہو رہی ہے, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے تم سے میثاق لیا. میثاق کی تفصیل کئی جگہ پہ آ چکی ہے. پھر اس میں ہے کہ پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا ایک نشانی کے طور پر. پھر خزو ما آتیناکم بقوتن, اور تم سے کیا عہد لیا کہ جو بھی میں نے تم کو دیا ہے, یعنی یہ توریت جو تم کو دی ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے, بقوتن, قوت سے پکڑنا ہے. اور چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ یہ قوت سے خدا کی مراد کیا ہے, قوت بدن یا قوت روح, تو آپ نے فرمایا دونوں, یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے بدن اور روح دونوں کی طاقت اور قوت درکار ہے, خالی ایک سے کام نہیں چلے گا. تو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کتاب کی شکل میں اسے قوت سے پکڑو, یہ عہد ہے. واسمعوا, اور سنو کہ کیا بات تم کو بتائی جا رہی ہے. قالوا, انہوں نے کہا, سمعنا وعصینا, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے سنا اور معصیت کی. جبکہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے, اس میں نا قالو سمعنا واطعنا, کہ جو مومن ہے اس کا جملہ کیا ہوتا ہے, ہم نے سنا اور اطاعت کی. ان کا رسپانس کیا تھا, قالو سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور معصیت کی. اور یہ جو سنا اور معصیت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالا, کر اپنی سارے اپنی مرضی کی رہے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, وہ اشربوا, اور وہ پی گئے. شراب, شرب تو آپ سمجھتے ہیں نا, شرب یعنی پینا, شربا پینا. وہ پی گئے, کہاں پی گئے, فی قلوبہم, اپنے قلوب میں, العجل, بچھڑے کو. یہ کیا کیا جملہ ہے, بے کفرہم, اپنے کفر کی بنا پر. یعنی ظاہراً اس کو تفسیر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی راک کر کے دریا میں پھینکی تو یہ اس پانی کو پی گئے, لیکن یہ اس سے مناسبت نہیں ہے. پی بھی گئے ہوں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, بچھڑے کو کس چیز نے پی لیا, کس چیز نے پی لیا, ان کے قلوب نے, ان کے دلوں نے, ان کے دلوں نے عجل کو پی لیا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر جو قرآن کریم ہم کو بطور مجاز ایک بات سمجھا رہا ہے وہ یہ کہ ان کے قلوب میں بچھڑے کی, گائے کے, اس عجل کی, اور یہ کون سا عجل ہے, یہ وہی عجل ہے جو سامری نے بنایا تھا, اس عجل کی محبت ان کے دلوں میں اتر گئی, راسخ ہو گئی. تو اگر یہ عجل ہے, جو عجل ہے, اگر یہ دلوں میں اتر جائے گا تو اپنے ساتھ کس چیز کو لے کے جائے گا, سامری کی مکاری اور زینت قوم کی محبت, ٹھیک ہے, یہ عوام کی مصیبت ہے. بات واضح ہو رہی ہے, عوام کس بنا پہ ضعیف ہوتے ہیں, اس عجل کی, اس عجل کو اپنے قلوب میں پینے کی وجہ سے ضعیف ہوتے ہیں. یہ وہ گائے کا بچہ ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اتر گیا ہے, اور اسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا تھا, وہ ایک وہ مکاری تھی, سامری کا دھوکہ فریب تھا, اور جس سے وہ بنا تھا, اوزارم من زینت القوم, اس کی محبت تھی. تو عوام کی جب بات آتی ہے, یعنی کہ اب اگر ہم جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں کہ یہ جو علماء اور عمراء اور ملٹری پاورز کا جو پورا ایک نیکسس بنتا ہے, کہ جس کو رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ یہ فاسق ہو جائیں, علماء بے عمل ہو جائیں, تو پھر ختم. یعنی آپ فرماتے ہیں میری کمر توڑ دی ان لوگوں نے, کہ پھر دین کے, لیکن اس میں جو بڑا رول بنتا ہے نا عوام کا, جو ان کی گمراہیوں میں, ان کی غلط کاریوں میں ان کو سپورٹ دیتے ہیں, ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ان کو مضبوطی پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ عجل. ٹھیک ہے, یہ عجل جو ہے نا قرآن کریم نے جو سمبولک لینگویج یوز کی ہے اس میں یہ ایک بڑا پاورفل سمبل ہے, کہ جس کو مطلب 6-7 مقامات پر اور پھر آخر میں یہ بتایا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں کیا ہوا, فی قلوبہم, یہ پی گئے اسے اپنے دلوں کے اندر, یعنی اچھے طریقے سے اس کی محبت کو اپنے دل میں جاگزین کر دیا. تو اگر عوام کو باہر آنا ہے اس سے, یعنی عوامی سطح پر اگر باہر آنا ہے, معذرت, عوامی سطح پر اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ عجل کی, بچڑے کی محبت کو دلوں سے نکالنا ہوگا. اور جب تک یہ رہی تو پھر جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ چاہے فرعون جیسے ہوں یا نمرود جیسے ہوں یا بعد میں کہ خود بنی اسرائیل کے اندر جو یہ ساری ہائرارکی بنی, کہ ان کے لیے پھر بہت ایزی ہے مینیپولیٹ کرنا, پھر ان کو دھوکہ دینا, ان کو مطلب ان کے ساتھ ہر قسم کے کھیل کھیلنا, پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی حد تک یہاں روکتے ہیں اور پھر اسی میں کچھ باتیں اور, کیونکہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے جو تین پہلو ہم کو بتائے ہیں اقوام اور اجتماع کے حوالے سے اور پولیٹکس کے حوالے سے, وہ کیا ہیں؟ کہ ایک ہم کو بتایا ہے اہل کتاب کی مثالوں کو دے کر, ایک ہم کو بتایا ہے اس مقام پہ کہ جہاں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اہل کتاب کے ان سازشوں کے مقابلے میں کیا کرو, اور تیسرا وہ مقام ہے کہ جہاں پر خود مسلمانوں کے اپنے معاملات کو ڈائریکٹلی ڈیل کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر والے معاملات کو, تو تین سیکشنز بنتے ہیں کہ جہاں سے ہم اجتماعی معاملات کو سمجھ سکتے ہیں یا اجتماعی سیاست اور اجتماعی جو کردار ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ ہم پھر ایک ایک کر کے ان ٹاپکس کو کور کرتے جائیں گے. تو آج کی حد تک میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو ایک سوسائٹی کے حوالے سے کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کے کام, جو عوام ہے اس کا رسپانس, اور اس بات کا قرآن کریم کے اندر بالکل کلیئر ٹرمز میں بیان کر دینا کہ خالی ضعیف ہونا یا کمزور ہونا کوئی عذر نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں, کہ جس کی بنا پر جو حکمراں طبقہ ہے اس کے جرائم سے لوگ بری ذمہ ہو جائیں اور ان کو معافی مل جائے آخرت میں, اور اس کا پراپر ریزن بیان کرنا کہ لوگ کیوں ضعیف رہتے ہیں, لوگ کیوں اپنے ذوف سے باہر نہیں آ پاتے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی, اور آلویز کے سوالات کے لیے آئی ایم اوپن. تو ابھی کر سکتے ہیں یا اس کے بعد لکھ کے بھی کر سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.